الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين قرآن حکیم کے 27 پارے میں سے سورة القمر کا ہم سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں اور گزشتہ اقوام کی داستانیں ہیں جو مختصراً اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر بیان فرمائی ہیں. گزشتہ نشست میں جو کلام ہوا وہ قوم عاد کے تعلق سے تھا جن کی طرف ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا, اور اس قوم کا جو بنیادی جرم تھا وہ شرک کر جرم تھا, پیغمبر کی مخالفت کرنے کا جرم تھا. آج جس قوم کا تذکرہ ہے وہ قوم ثمود ہے, اور حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا. اس قوم میں بھی جو بنیادی جرم تھا وہ شرک کا تھا, اور ساتھ یہ کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کا معاملہ, پیغمبر کی دعوت کا رد کرنا. تو اس قوم کی داستان کو مختصراً اس مقام پر بیان کیا گیا. یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے کہ قرآن حکیم کی آخری ان صورتوں میں یہ واقعات مختصراً بیان ہو رہے ہیں, جبکہ قرآن حکیم کی طویل مکی صورتیں جو دیگر مقامات پر ہیں, سورہ اعراف, سورہ ہود, سورہ شعراء, ان طویل مکی صورتوں میں واقعات قدرے وضاحت سے آ چکے ہیں. سورہ قمر کی آیت نمبر 23 سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے. ارشاد ہوا اس مقام پر کذب ثمود بالنذر, قوم ثمود نے ڈرانے والوں یعنی رسولوں کو جھٹلایا. یہ انداز قرآن حکیم میں کچھ مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ قوم ہے اور اس قوم کی طرف ایک پیغمبر کو بھیجا گیا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا اس قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. تو اس میں نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے رسول بنا کر بھیجا. اب کسی ایک رسول کو جھٹلانا, کسی ایک رسول کی دعوت کا انکار کرنا, وہ گویا تمام ہی رسولوں کی دعوت کے انکار کے مترادف ہے, اس لیے کہ سب رسولوں کو رسول بنا کر بھیجنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ کے رسول کی تکذیب کرنا, جھٹلانا اللہ کی تکذیب ہے, اللہ کو جھٹلانا ہے, گویا سارے ہی رسولوں کو جھٹلانا ہے. اسی سے ایک اور اصول سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی, آج شریعت محمدی ہمارے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص شریعت کی کسی ایک حکم کا انکار کر ڈالے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. دین کے جو مسلمہ معاملات ہیں, عقائد میں, اعمال میں, احکام میں, اس میں سے کسی ایک حکم کا کوئی انکار کر دے تو گویا وہ سارے ہی احکامات کے انکار کرنے کے مترادف ہو جائے گا. کیوں؟ جب وہ ایک حکم کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ کی اس اتھارٹی اور اختیار کا گویا کہ انکار کرتا ہے کہ جس کے تحت اللہ حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں 3 مرتبہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار تو فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. تو دین کے جو احکامات ہیں کسی ایک کا انکار پورے دین کا انکار ہو جائے گا, اس سے کہ وہ اللہ کی اتھارٹی کا انکار ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حاکم ہے اور حکم دینے کا اختیار رکھتا ہے جس سے یہ احکامات عطا فرمائے. تو یہ انداز کہ رسولوں کو جھٹلایا, پیغمبر ایک بھیجے گئے, رسول ایک وقت میں قوم کی طرح بھیجے گئے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ مقامات پر یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ قوم نے رسولوں کو جھٹلایا, ڈرانے والے رسولوں کو, ڈرانے سے مراد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا. تو یہ مراد ہے کہ ایک کا جھٹلایا جانا, ایک رسول کا جھٹلایا جانا سارے ہی رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہیں. ارشاد ہوا کذب ثمود بالنذر, قوم ثمود نے ڈرانے والوں یعنی رسولوں کو جھٹلایا. فقالوا, پس انہوں نے کہا, ابشرا منا واحدا نتبعه, کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر, ایک انسان کی پیروی کریں, انا اذا لفی ضلال وسعر, بے شک اس صورت میں تو ہم یقیناً گمراہی میں ہوں گے اور دیوانگی کے عالم میں ہوں گے. یہ قوموں کی ایک اور برائی کا بیان ہے, یہ ہر دھرمی کا بیان ہے, کہ کئی مرتبہ اقوام جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا انہوں نے اس وجہ سے بھی رسولوں کا انکار کیا کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے. اس کا جواب مختلف پیرایوں میں مختلف انداز میں مختلف مواقع پر قرآن حکیم میں عطا کیا گیا. اللہ تعالیٰ کہیں یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اگر زمین پہ فرشتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا, لیکن زمین پر اللہ نے انسانوں کو بسایا ہے تو انسانوں میں سے ہی اللہ نے رسولوں کو چنا. ہاں وہ رسول انسانوں میں سے ہیں ضرور, مگر بالکل عام انسان کی طرح, میری آپ کی طرح قطعا نہیں. وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے, اللہ انہیں منتخب فرماتا ہے, اللہ انہیں معصوم بناتا ہے, اللہ انہیں وحی عطا فرماتا ہے, اللہ ان کی نگرانی فرماتا ہے, اللہ ان کے لیے تعلیمات عطا فرماتا ہے, پھر وہ مخلوق کو پہنچاتے ہیں. انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا گیا, لیکن یہ رسول اللہ کے چنے ہوئے بندے. مگر کیونکہ رسولوں کے لیے کسی کو انسانوں کے لیے کسی کو نمونہ بنا کر بھیجا جانا ہے, تو انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا گیا تاکہ وہ انسان اپنے اس رسول کو سامنے رکھ کر اللہ کے احکامات کو سیکھ کر عمل کر سکے. ورنہ اگر اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو انسان بہرحال چالاکی بھی کر جاتا, وہ کہتا ہے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, اس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے, نہ اس کو سونے کا معاملہ نہ کس کی اور کوئی حاجات کا معاملہ, میں کیسے اسے فالو کر سکتا ہوں, یہ تو پاسبل ہی نہیں. تو کیونکہ انسانوں کو زمین پر بسایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی پیغمبروں کو چنا. ایک بات تو یہ ہے. تو کہنے لگے فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه, انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی کریں, اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہمیں اپنے جیسے انسان کی پیروی کریں, حالانکہ وہ اللہ کا منتخب کردہ اللہ کا چنا ہوا بندہ اور پیغمبر ہوا کرتا ہے. لیکن ایک تو اعتراض لوگوں کا یہ رہا, دوسرا کیا تھا, ہماری قوم میں سے ہی ہے تو ہم جیسوں میں سے ہی کسی کو کیوں ایسی فضیلت دے دی گئی, اور تیسرا ہمیشہ انسانوں کے لیے اور سرکش اقوام جن کے واقعات قرآن حکیم میں آتے ہیں, یہ مسئلہ سب سے بڑا رہا کہ یہ تو ایک عام سا بندہ ہے, اللہ تعالیٰ کسی سردار کو چن لیتا رسول بنانے کے لیے, کسی مالدار آدمی کو چن لیتا رسول بنانے کے لیے, تو کوئی صاحب منصب ہوتا, صاحب مال ہوتا, کوئی سردار ہوتا. یہ بھی نقطہ ہمیشہ انسانوں کے آڑے آیا ہے کہ جب وہ دیکھتے کہ اللہ نے جس کو پیغمبر بنایا وہ کبھی کبھی مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوتا ہے, یا اس معاشرے کے اندر کوئی سردار والا منصب یا کوئی بڑا منصب اس کے پاس نہیں ہوتا, تو لوگوں کے لیے یہ بات بھی رکاوٹ بنی رہی, ہٹ دھرمی تھی, یہ بات بھی رکاوٹ بنی رہی کہ اس عام سے آدمی کی بات کو ہم کیسے مان لیں. یہی معاملہ کبھی, اب پیغمبروں سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے, معاشروں میں بھی پیش آ جاتا ہے. عام طور پر لوگ کس بنیاد پر کسی کو فضیلت دیتے ہیں یا عزت دیتے ہیں, روپے پیسے کی بنیاد پر, جائیدادوں کی بنیاد پر, سرداری کی بنیاد پر اور منصب کی بنیاد پر. یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا بھی ہے اور یہ تعلیم ہمارے بھی سامنے رہنی چاہیے. قرآن فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے, جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے چہروں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ کے ہاں جس چیز کی قدر و قیمت ہے وہ تقوی ہے, وہ للہیت ہے, وہ ایمان کی دولت ہے, وہ ہدایت پر ہونا ہے. اب آپ سوچیے, بات کئی مرتبہ مثال کے طور پر بیان ہو چکی, ایک طرف ہمارے سامنے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں اور برابر میں کہیں دوسری طرف ابو لہب کھڑا ہو, تو ظاہر بات ہے آپ ہم کسے پسند کریں گے, سیدنا بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ہمارے معاشرے کے جو معیارات ہیں, اگر ان معیارات پر بلال کو پرکھنے کی کوشش کریں تو خوبصورتی ہے جی, اونچا خاندان ہے, مال و دولت ہے, کوئی منصب ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے یہ دنیا کے عام معیارات کے مطابق کچھ بھی نہیں, لیکن سب کچھ ان کے پاس جو ہے وہ کیا ہے, وہ ایمان کی دولت ہے. وہ ایمان کی دولت ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا بلال کے قدموں کی آواز معراج کی سب شب جو ہے وہ جنت میں سنتے ہیں, اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سبحان اللہ فتح مکہ کا موقع ہوتا ہے, صحابہ کی بڑی جماعت حضور کے ساتھ ہے, خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دینے کے لیے کس کو کھڑا کیا ہے, حضرت بلال کو کھڑا کیا رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے فضائل حضور بیان فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت بلال کو دیکھتے تو فرماتے سیدنا بلال, ہمارے سید ہمارے آقا بلال آگے رضی اللہ عنہ. تو دین کا تقاضا تو یہ ہے اور اللہ کا معیار تو یہ ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، ہم تو ابھی مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں، جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، بڑا پاکیزہ بڑا پیارا اچھا سا ماحول ہے. کیا مسجد کے باہر ہمارے معمولات میں، ہمارے عام رویوں میں یہی معیار چلتا ہے کہ بھائی ایمان والا ہے تو اس کی قدر و قیمت ہے، مسجد کو آباد کرنے والا ہے تو اس کی قدر و قیمت ہے، دین کے لیے وقت دینے والا ہے تو اس کی قدر و قیمت ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے تو اس کی قدر و قیمت. اللہ کے یہاں تو یہی معیار ہے، ٹھیک. اور ابو لہب کون ہے جی؟ اس کا نام تو عبد العزہ تھا، لہب کہتے ہیں شولے کو، سرخ. تو ابو لہب یہ سرخ چہرہ تھا، خوبصورت تھا، سردار بھی تھا قریش کا. مال اغنا عنہ مالہ وما کسب، مال اولاد والا بھی تھا، تو سرداری بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے. کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں ہے. تو تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تک لعنت ہی لعنت ہو رہی ہے اس کے لیے. لیکن اگر دنیا کے معیارات کو مانے، خوبصورتی، مال، سرداری، خاندان کا اونچا ہونا، ان سارے معیارات پر تو پورا اترتا ہے. یہ عام طور پر ہمارے معاشروں میں اور ہمیشہ رہا ہے کہ دنیا پرست، محض دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے، اسی کو مطلوب و مقصود بنانے والے، اسی معیار کو معیار سمجھتے ہیں. اور رب کائنات جو دنیا اور آخرت سب کو بنانے والا ہے، اس رب کائنات کے نزدیک معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہیں سب سے بڑھ کر عزت والا اللہ کی نگاہوں میں وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. ذرا کر ایک اور حساس بات پر کلام ہو جائے. جب ہمارے ہاں شادی بیاہ کے حوالے سے رشتہ طے کرنے کا موقع آتا ہے، کیا دیکھا جاتا ہے جی؟ ہم سب کو پتہ ہے خوبصورتی کا معاملہ، خاندان کا اونچا ہونے کا معاملہ. لڑکی کو دیکھ لے تو خوبصورتی بھی دیکھنی ہے، اس کے باپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے کہ نہیں، جہیز کا بھی تو قبضہ لینا ہے نا ہم نے، لعنت ہے وہ تو بہرحال، جہیز کا قبضہ بھی لینا ہے ہم نے خوب جی. تو اور لڑکے کے بارے میں کچھ دیکھنا ہے تو تنخواہ کتنی ہے، کاروبار اس کے ابا کا ہے کہ نہیں، باپ کا کاروبار سنبھال لیا کہ نہیں، کوالیفیکیشن کتنی ہے، گاڑی ہے کہ نہیں، الگ سے گھر ملے گا کہ نہیں ملے گا، جب ہماری بیٹی اس کے عام تعلیم کتنی ہے. ان چیزوں کے دیکھنے کی نفی کی نہیں بات کر رہے ہم، دیکھا جاتا ہے ان چیزوں کو، لیکن کیا یہ معیار رسول اللہ نے عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب آئیے حدیث سن لیں. نبی اکرم علیہ السلام کی بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ رشتے کا معاملہ طے کیا جاتا ہے تو چار باتیں دیکھی جاتی ہیں. حضور فرماتے ہیں، ہمارا ظاہری بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حالات اور ہماری فطرت اور کیفیات کو حضور سے بڑھ کر کون جانے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے سارا علم عطا فرمایا، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب رشتہ طے کیا جاتا ہے تو چار باتیں دیکھی جاتی ہیں، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، اور دینداری کو دیکھا جاتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دینداری کو ترجیح دیا کرو. اور تھوڑا سا ایک ہاتھ آگے چلا جاؤں، آپ ذرا دینی طبقات میں دیکھ لیں، جو لوگ بھی دین کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص پر رکھے اور ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. عام معاشرہ کیا دیکھتا ہے؟ یہ تو سادے سے کپڑے میں آ گیا، اس کو تو انگریزی بولنی بھی نہیں آتی، یہ کیا بتائے گا ہمیں دین؟ تو آج کل ڈیمانڈ ہے جی، کپڑے بھی آپ کے ذرا، گیٹ اپ بھی آپ کا بڑا انسپائرنگ قسم کا ہونا چاہیے، اور اگر گاڑی بھی ذرا فرنش قسم کی ہو یعنی چمکتی ہوئی تو کیا ہی بات ہے. یعنی یہ تقاضے آنا شروع ہو گئے ہیں، دینی حلقوں سے تقاضے آنا شروع ہو گئے. بڑے سادے کپڑوں میں آپ ہیں صاحب، یہ تو کوئی امپریسو انداز ہی نہیں آپ کا، یہاں تو بڑے لوگوں کو ہم نے بلا کر رکھا ہوا ہے. وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی دعوت میں گئے تو سادہ کپڑوں میں چلے گئے، تو دربار نے ان کو واپس کر دیا کہ بھائی تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. شیخ سعدی جن کپڑوں میں گئے سادہ سے کپڑے تھے، کہ یہ تو بڑے لوگوں کی وی آئی پیز کی دعوت ہے. تو بےچارے گھر گئے اور اچھا کپڑا بھی ان کے پاس تھا، اچھا کپڑا تبدیل کر کے اچھا لباس پہن کر آئے. اب دربار نے سلوٹ بھی مارا اور کہا کہ سر پلیز کم ان، اندر آئیے. جب کھانا شروع ہوا تو انہوں نے ایک ڈش میں تھوڑا کھانا لے کے کپڑوں پہ ڈال دیا. تو لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا یہ کپڑوں کی دعوت ہے بیٹا، سعادی کی دعوت نہیں ہے. کس کی دعوت ہے؟ کپڑوں کی دعوت ہے. یہی سعادی آیا تھا سادہ کپڑوں میں، اس کو باہر کر دیا گیا، اور وہی سعادی آیا ہے تو اس کو اندر کر دیا گیا. تو ویلیو سعادی کی نہیں، ویلیو کس کی ہے؟ کپڑے. اور کپڑے کا انجام آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پرانا ہوتا ہے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اس کو، اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال جی، پیغمبروں کے حوالے سے سرکش اقوام کا یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا، ہماری طرح کا انسان اس کی کیسے مانے، ہم ہی میں سے ہے اس کی کیسے مانے، حالانکہ وہ اللہ کا منتخب اور چنا ہوا پیغمبر اور بندہ ہوتا ہے علیہ السلام. اور یہ غریب یہ مالدار نہیں ہے، یہ سردار نہیں، یہ منصب والا نہیں، جائیداد والا نہیں، اس کی کیسے ہم سن لیں؟ یہ جس طرح ماضی کی سرکش اقوام کا مسئلہ رہا، یہ عموم کے اعتبار سے معاشروں میں مسئلہ رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس معیار پر عمل کرنے کی توفیق دے جو معیار اللہ تعالی کے ہاں پسندیدہ ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے کنبے قبیلوں میں تمہیں تقسیم کیا ہے، مختلف خاندان برادریوں میں. یہ تقسیم کاہے کے لیے؟ تعارف کے لیے ہے. لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ کوئی نسل والا نہیں، کوئی خطے والا نہیں، کوئی خاندان والا نہیں، کوئی منصب والا نہیں، کوئی روپے پیسے والا نہیں، کوئی دولت والا نہیں، وہ کہ جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. بہرحال قوم سمود نے کہا، فقالوا، بس انہوں نے کہا، ابشرا منا واحدا نتبعہ، بس انہوں نے کہا کہ ہم اپنے میں سے ایک بشر، ایک انسان کی پیروی کریں. انا اذا لفی ضلال وسعر، بے شک اس صورت میں تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی کے عالم میں ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی پیغمبر کی مانیں گے تو ہم دیوانگی میں پڑ جائیں گے، لوگ ہمیں فینیٹکس کہیں گے، لوگ ہمیں دیوانہ کہیں گے، اور اگر پیغمبر کی مان لیں گے تو ہم گمراہی میں چلے جائیں گے. یہ تو سرکش قوم کہہ رہی. آج بھی بحث کس بات کی ہے؟ وحی کی تعلیم یا انسانی عقل، معیار کیا ہے؟ آپ اور میں پہلے دن سے سبق سن کر پڑھ کر بیٹھے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. پڑھنے لکھنے کا مسئلہ نہیں، یہ سارا پڑھنا لکھنا رب کے نام کے ساتھ اور اس کی وحی کے تابع ہوگا تو واقعتا انسانوں کو ہدایت میسر آئے گی. ورنہ آج کیا ہے، آج مسلم معاشروں میں بھی کبھی دینی احکامات پر انگلیاں اٹھتی ہیں، سود کے بغیر کیسے نظام چلے گا ہمارا؟ جی تم عورت کے پردے کی بات کرتے ہو، یہ کیا دقیہ نوسیت کی بات ہے؟ یہ تو فینیٹکس قسم کے، تم پاگل قسم کے لوگ ہو، تم ہمیں پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہو. جی شریعت نے کچھ سزاؤں کا بھی حکم دیا ہے، بہرحال کو شریعت کا تقاضا ہے. یہ کیا اس طرح کی باربیرین قسم کی باتیں تم کرتے ہو، وحشیانہ قسم کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سزائے موت آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ چائنا میں دی جاتی ہیں، وہاں کسی کو اعتراض نہیں، لیکن مسلمان قصاص کے حکم کے نفاذ کا مطالبہ کرے تو کہتے کہ بڑے باربیرین قسم کے لوگ ہیں، بڑی وحشیانہ سزاؤں کی بات کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. صدیوں پرانی اقوام کا تذکرہ قرآن پاک کر رہا ہے، لیکن ریفلیکشن آج بھی آپ کو مجھے نظر آ جائے گی، اس حرکت کا عکس آج بھی آپ کو مجھے دنیا کے اندر نظر آئے گا. تو قوم کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے جیسے شخص کی بات مانیں، اس کی مانیں گے ہم تو گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم تو دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے. معاذ اللہ. القی ذکر علیہ من بیننا، کیا ہم میں سے اس پر وحی نازل کی گئی ہے؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ وہ تو بڑا ہی جھوٹا اور خود پسند ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ الفاظ سنے آپ نے، یہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں اور یہ قوم نے اپنے رسول کو یہ بات کہی ہے. یہ قوم سمود ہے، وقت کے پیغمبر کو کہہ رہی ہے معاذ اللہ، کیا کذاب، بڑا ہی جھوٹا، استغفر اللہ، اشر، خود پسند. اس کی ترجمانی اس طرح کی گئی کہ جس کے دماغ میں بات آ چکی ہو کہ بس میں ہوں، باقی کوئی نہیں ہے. اتنے شدید ترین الفاظ ان اقوام نے رسولوں کے لیے استعمال کیے، اور رسولوں کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ بندے ہیں. ہم اور آپ تو ادب سے ان کا نام لیتے ہیں، مگر ان رسولوں کے بارے میں یہ معاملہ رہا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے بعض بزرگوں کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں، اساتذہ کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں جی لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی. ہمارے بعض ساتھیوں کو کسی نے کہا بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب کی لوگوں نے قدر نہیں کی، رحمت اللہ علیہ. تو ایک صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، لوگوں نے نبیوں کی نہیں کی، ڈاکٹر اسرار کی کیا حیثیت ہے؟ مطلب بات بالکل صحیح ہے نا، پیغمبروں کی بات دیکھیں نا، قرآن تو پیغمبروں کا ذکر کر رہا ہے. لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، بعد میں نبیوں کے امتیوں کی کیا بات ہے آپ ہم کرتے ہیں؟ اس کا ایک اور پہلو کیا ہے، نبیوں سے بڑھ کر کسی کا کردار پاکیزہ نہیں، نبیوں سے بڑھ کر کسی کی دعوت حق والی دعوت نہیں، نبیوں کی محنت سے بڑھ کر کسی کی محنت نہیں. اعلی ترین کردار، بہترین دعوت اور شدید ترین مشقتیں جھیلنا اور بھرپور محنت کرنا، کوئی کمی تو نہیں ہے نا. ان کو لوگوں نے یہ کہا ہے. تو آج ہم کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں جب ہم دین کی بات کرنے کھڑے ہوتے ہیں، جب دین کے نمائندے بننا چاہتے ہیں، جب لوگوں کے سامنے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کرنا شروع کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ مولوی ہو گیا ہے. بڑا اس لفظ کو جو ہے وہ حقارت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. حالانکہ بزرگ موجود ہیں, ماضی میں مولوی ایک باقاعدہ پوری سند ہوتی تھی, ایک کوالیفیکیشن کا نام تھا, آج ہم نے اس کو بگاڑ ڈالا ہے. بہرحال افغانستان میں تو سارے مولوی آج کل آپ کو نظر آ رہے ہیں, کسی کا نام ملہ کسی کا نام مولوی, ہاں یا نہ؟ اور ساری دنیا نے 60 ملکوں نے اپنی ساری ٹیکنالوجی وہاں پہ کھپا دی, بھاگنا پڑا ہے وہاں پر ان کو, غور کرنے کی ضرورت ہے. خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی لوگوں نے نبیوں کے ساتھ یہ کہا, کذاب شدید لفظ ہے, اشر شر سے بڑا شدید لفظ ہے, لوگوں نے ان رسولوں کے بارے میں یہ کچھ کہہ دیا. تو میں اور آپ اگر دین کی بات لے کر کھڑے ہوں, کچھ کڑوی باتیں کبھی سننا پڑ جائیں, تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ نسبت پیغمبروں کی طرف جا رہی ہے کہ اللہ کے نمائندے بن کر, اس کے پیغمبر کے نمائندے بن کر دین کی کچھ بات ہم نے اگر کی ہے, دو جملے اگر سننے کو مل گئے, تو اللہ کا شکر ادا کریں, کوئی نسبت تو پیغمبروں سے ہو جائے. باقی ہمارا کردار کیسا, مجھے میرا اور آپ کو آپ کے باپ کے بارے میں پتا ہے, اور ہم سب سے بڑھ کر ہمارے رب کو پتا ہے. ہماری کمٹمنٹ دین کے ساتھ کیسی, مجھے میری اور آپ کو آپ کی پتا ہے. ہمارا دین کے لیے وقت لگانا, تن من دھن لگانا کتنا ہے, وہ مجھے میرا اور آپ کو آپ کا پتا ہے. ہماری سٹرگل اور جد و جہد دین کے غلبے کی, جد و جہد کے لیے, دین کے پھیلانے کے لیے, اس کے قائم کرنے کے لیے کتنی ہے, مجھے میرا آپ کو آپ کا پتا ہے. وہ تو پیغمبروں کا ذکر میں نے کیا, لوگوں نے ان کے ساتھ یہ کر ڈالا ہے, تو آپ کے ساتھ میرا تھوڑا بہت ہو جائے تو کوئی پریشانی کی بات ہے کہ میں بات نہیں کرتا, اب میں اس پھڈے میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالوں گا, میں کیوں ان لوگوں کو جو ہے وہ دین کی دعوت دوں, کاہے کے لیے ایسا کہنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ بقول سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور فرمایا کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے ماتھے پر ابھی کسی نے چنے کا دانا بھی نہیں پھینک مارا ہے, چنے کا دانا. اور امام الانبیاء بعد از خدا بزرگ, تو قصہ مختصر, اس کائنات میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات, اللہ کی ذات سب سے بڑی, ان کے بعد سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. طائف میں کیا ہوا ہے, مقدس ترین خون اللہ کی راہ میں بہا ہے, اور اللہ نے بہنے دیا ہے. کبھی سوچا ہم نے کہ اللہ علی کل شیء قدیر نہیں, کہ اللہ نے فرشتے کو نہیں بھیج دیتا 20 سال, تو کہ اللہ پہلے پسوا نہیں دیتا اس پوری آبادی کو؟ اللہ نے کیوں ہونے دیا, اس سے کہ کام تو قیامت تک چلے گا. کل کوئی امتی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ بھئی بڑے مشکل حالات ہیں, دین کا کام کیسے کریں, بڑا ڈر لگتا ہے جی, پتھر کوئی نہ مار دے, گالی کوئی نہ دے دے. اللہ کے پیغمبر پر کیا کچھ بیتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ذرا غور کر لے. ہم آیت کریمہ پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, بیان بھی کرتے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں آئی ہے, اور سورہ احزاب میں غزوہ احزاب, غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے, بیٹل آف ٹرنچز جسے کہا جاتا ہے, جہاں محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے خود کدال چلائی ہے, جہاں آپ نے خود چٹانیں توڑی ہیں, جہاں آپ نے خود خندقے کھودنے میں صحابہ کرام کے ساتھ اپنا حصہ ڈالا, جہاں آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں, اس سارے سینیریو کو, اس سارے پس منظر کو تبصرے کے ساتھ قرآن بیان فرماتے دو رکوعوں میں سورہ احزاب کے, اور ان دو رکوعوں کے درمیان میں آیت آتی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو یہ نمونہ صرف داڑھی کے لیے نہیں ہے بھائی, صرف مسواک کے لیے تھوڑے ہی, صرف ٹوپی کے لیے تھوڑے ہی, اور مردوں کا ٹخنوں کا کھلا رکھنا ہم بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں, فقط اس لیے ہے کیا؟ اور عام لوگوں کو بس میٹھے کی سنت پسند ہے, خوشبو کی سنت پسند آ گئی تو 10,000 روپے کی برانڈیڈ خوشبو لگ رہی, 10,000 بھی کم ہے, 50,000 کی بھی آتی, امامہ شریف بہت اچھی بات ہے, برانڈیڈ قسم کے آ رہے ہیں جی, 10,000 روپے کے امامہ شریف آ رہے ہیں, ٹوپیوں کے برانڈز آنا شروع ہو گئے, اور برانڈیڈ آپ کو پتا ہے کاسٹ بھی اس کی یا پرائز بھی اس کی زیادہ ہوا, پرائز بھی اس کی زیادہ ہوا کرتی. تو بس یہاں تک سنت ہے, ہم قائل ہیں, میں نے بھی سر کو ڈھانپا ہوا ہے, اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ادب کے طور پر ہم نے اختیار کیا ہے, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, ٹخنے بھی کھلے ہوئے ہیں الحمدللہ, مگر کیا سنت کا پیکج ان چند اعمال تک محدود ہے؟ کوئی طائف کی سنت, کوئی ہجرت کی رات کی سنت, کبھی بدر اور احد کے میدان کی سنت, کبھی فاقوں کی سنت, کبھی پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت, یہ امت کو یاد ہے کہ نہیں؟ خوبصورت کہا کسی صاحب علم نے, بزرگ آدمی تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, چلو ایسے سمجھ لو مسواک کرنا ہے, چلو کبھی طائف کی گلیوں میں جا کر بھی کرو نا, خوشبو لگانی تو کبھی احد کے میدان میں بھی تو جا کر لگانی پڑے گی نا. یہ پورا سنت کا پورا پیکج سامنے رہنا چاہیے. عرض کیا ہوا ہوتی تھی بات, اس قوم نے کہا بل ہوا کذاب اشر, بلکہ یہ تو معاذ اللہ اس قوم نے کہا جھوٹا ہے اور یہ تو خود پسند ہے. اتنے شدید ترین الفاظ کے ساتھ پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہیں. ہم اگر دین کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہوں اور دین کی بات دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور کچھ اونچ نیچ کا معاملہ ہو جائے, کچھ سننا پڑ جائے, تو ہمت نہیں ہارنی ہے. اول تو ہماری محنتیں ہیں کتنی, پہلے تو یہ غور کریں. کردار کی گواہی کتنی ہے, پہلے تو یہ غور کریں. اس سب کے باوجود اگر کوئی محنت کرنے کا موقع اللہ عطا فرما رہے ہیں اور آگے سے ریئیکشن آتا ہے, آگے سے مخالفت آتی ہے, تو ہمت نہیں ہارنی. لوگوں نے پیغمبروں کے ساتھ تو یہ کچھ کیا, کوئی نسبت تو ہو جائے کہ ہاں پیغمبروں کو ستایا گیا دین کی بات کرنے کی وجہ سے. اگر کچھ ہم پر بھی بیت جائے تو یہ سعادت کی بات ہوگی, یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہوگی. آج کے مطالعہ یہاں پہ رکتے ہیں. کچھ بات مختصراً, 13 اگست آج ہے, کل 14 اگست ہوگی. مارکیٹ آج بند ہے تو چھٹی کا ہی سما ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے, اور 14 اگست کو چھٹی منائیں گے اور 74 برس مکمل ہو جائیں گے ہمارے یوم آزادی ہے. ہم 75واں کوشش کریں گے کہ منائیں گے. کل ہم اس بحث میں نہیں جاتے, جھنڈے بھی نظر آ رہے ہیں, بچے باجے بھی بجا رہے ہیں اور جناب وہ بڑے بڑے پرچم بھی لگ رہے ہیں, کوئی میں بحث نہیں کر رہا. ایک گزارش بڑوں سے بھی کرتے ہیں, میڈیا پر بھی کرتے ہیں اور جو مواقع ہیں, کیا اچھا ہو کہ جب ماہ رمضان میں 27 رمضان مبارک کی شب ہوتی ہے, جس شب میں اللہ تعالیٰ نے ملک ہمیں عطا فرمایا تھا اور وہ قدر کی رات ہی ہے, یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 جو طاق راتیں, ایک زیادہ گمان 27 ہی شب کا زیادہ, نزول قرآن کی رات میں اللہ نے پاکستان عطا فرمایا تھا. کیا اچھا ہو اس رات میں جب ہم تراویح ادا کر رہے ہوں اور جب ہم تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام اور دیگر حضرات بھی رات میں پوری آدھی رات پوری کم و بیش قرآن پاک کے ساتھ بسر کر رہے ہوتے ہیں. تکمیل قرآن کی محافل بھی اکثر 27 شب میں ہوتی اکثر. تو کیا اچھا ہو کہ اس شب میں قیام پاکستان پر کچھ کلام ہو جائے. تو ہوگا کیا جب مسجد کا ماحول ہوگا, خیر کا ماحول ہوگا, قرآن کی پاکیزہ محفل کا برکت والا ماحول ہوگا, تو سنجیدگی ہوگی نا. وہاں باجے نہیں ہوں گے, وہاں ناچ گانے نہیں ہوں گے, ہلڑ بازی نہیں ہوگی, سائلنسر نکال کر موٹر سائیکلیں نہیں چل رہی ہوں گی, سنجیدگی ہوگی. تو جوڑو پھر رمضان, قرآن اور پاکستان. رمضان میں قرآن کا نزول اور رمضان میں اللہ نے پاکستان عطا فرمایا. پاکستان کا مطلب کیا؟ آج بھی ہم یہ پڑھیں گے بچہ اسکول جائے گا یا مدرسے جائے گا یہی پڑھ کر آئے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ آج 74 برس کے بعد کیا وہ منزل ہمیں مل سکی جس کے لیے ملک ہم نے حاصل کیا تھا. اور خاص طور پر ہماری گفتگو تو آڈیو پر بعد میں پورے پاکستان میں دیگر علاقوں میں بھی سنی جاتی ہے, لیکن خاص طور پر یہ جو اہل کراچی جن کے درمیان میں گفتگو پچھلے 17-18 سال سے ہو رہی ہے, ہم تو کہہ دیں مہاجر ہیں, تو ہمارے باپ دادا کہیں کو ہجرت کر کے آئے تھے سود کا دھندا چلانے کے لیے تو بھارت میں کم ہے, یہ بے حیائی بے پردگی پھیلانے کے لیے بھارت میں کم ہے, غیر شرعی معاملات کے لیے تو بھارت میں کم ہے, کہیں کے لیے آئے تھے. وہ بھائی اس لیے آج اللہ خطہ عطا فرما جہاں تیرے دین کو قائم و نافذ کریں گے. اس کلمے نے جان ڈالی تھی, وہ قائد اعظم کی محنت ہو, دیگر لوگوں کی محنت ہو, عوام کی محنت ہو, کوئی شک نہیں, لیکن اس تحریک میں جان اگر پڑی تھی اس کلمے کی بنیاد پر پڑی تھی. اور ملک اللہ نے انگریز کی جبر کے باوجود اور ہندو کی اکثریت کے باوجود, اس کی مخالفت کے باوجود ہمیں گویا چھپڑ پھاڑ کر دیا, نعمت کے طور پر دیا. ہم نے 1949 میں قرارداد مقاصد بھی پاس کر دی, کسی مسجد یا مدرسے میں نہیں, دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن 1949 ہم نے کہہ دیا حاکمیت اس ملک میں اللہ کے لیے ہوگی اور کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی, یہ اصول ہم نے طے کر دیا. پھر سوال آ سکتا تھا کس کا اسلام آئے گا, دیوبندیوں کا, بریلویوں کا, اہل الحدیث کا, شیعوں کا, سنیوں کا, کس کا آئے گا؟ تو 1953 کم و بیش لگ بھگ 31 چوٹی کے علماء جمع ہوئے, تمام مکاتب فکر کے, شیعہ, سنی اور اہل سنت میں سے دیوبندی, بریلوی, اہل الحدیث اور دیگر حضرات بھی, اور اس کو چیئر کر رہے تھے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, جید علماء, ٹاپ کے علماء, چوٹی کے علماء اور بڑا علم دین رکھنے والے علماء اور نمائندگی کرنے والے علماء, اور 22 نکات 22 پوائنٹس انہوں نے طے کر دیے کہ اگر ان اصولوں کے مطابق کوئی نظام لاتے ہیں پاکستان میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں. سب کا سائنڈ شدہ ڈاکیومنٹ آج بھی موجود ہے. وفاق کی سطح پر کیا ہوگا, صوبوں کی سطح پر کیا ہوگا, ضلعوں کی سطح پر کیا ہوگا, تعلیم کی سطح پر کیا ہوگا, حکمرانوں کے کیا اوصاف اور کیا کرنے کے کام ہوں گے، کیا اختیارات وغیرہ ہوں گے، اقلیتوں کے کیا حقوق ہوں گے وغیرہ وغیرہ، عدالتوں کے معاملات کا اصول 22 طے کر دیے. اور اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو 10 میں سے 9 افراد ملیں گے جن کو یہ پتہ بھی نہیں کہ ایسا کچھ ہو بھی گیا تھا. ورنہ سوال اٹھتا ہے نا، یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، تو کس کا اسلام لے کر آئیں گے یہاں پر؟ تو طے شدہ ہے. آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا باندھے، آپ نے سینے پہ باندھنا باندھے، آپ کا انفرادی مسئلہ ہے. لیکن عدالت میں تو نظام ایک آئے گا نا، ریاست کی امور میں نظام تو ایک آئے. وہ طے کر دیا ان سب نے الحمدللہ. تو ایک منزل تو معین ہو گئی، سمت متعین ہو گئی کس طرف ہمیں جانا ہے. اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم سب کو پتا ہے. آدھا حصہ ہمارے فوجی حکمراں بیٹھے رہے اور آدھا حصہ ہماری سول بیوروکریسی بیٹھی رہی، جو یہ سیاسی جماعتوں کے لوگ آتے ہیں. ضمناً ایک نقطہ ہے، آج طالبان افغانستان کو کہہ رہے ہیں جناب طاقت کے زور پہ کوئی آ کر اس کی حکومت قبول نہیں کریں گے. اچھا، یہ پاکستان میں آدھا حصہ 70 کا 30-35 سال یہ فوجی بیٹھے رہے، پوری دنیا نے ان کو تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ طاقت پر ہی تو آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ جی، طاقت اور بدماشی کی بنیاد پر عراق پر الزام لگایا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا اور 10 لاکھ شہید کر دیے. ساری دنیا نے تسلیم کر لیا ان کو، بعد میں کہتے ہیں تو غلط تھا، ہم سے مسٹیک ہو گئی تھی. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، دھوس دھمکی اور بدماشی کی بنیاد پر امریکہ نے ٹوئن ٹاورز کے گرائے جانے کا الزام لگایا اسامہ بن لادن پر اور انویٹ کیا افغانستان میں اور 15 لاکھ شہید کر دیے، 10 لاکھ کے قریب اپاہج کر دیے. یہ سارا طاقت کی بنیاد پر تو تھا، ساری دنیا نے تسلیم کیا. یہ اربوں کی ریاستیں ساری بادشاہت والی، کون سی جمہوریت ہے وہاں پر؟ دنیا کی سو کالڈ جمہوریت دنیا کہتی ہے، ان کا طاقت کے بل بوتے پر بیٹھا رہنا ساری دنیا قبول کرتی ہے. تمہیں نفرت کس سے ہو رہی ہے کہ جن کی اسلامی عمارت اسلامی افغانستان، ایک اسلامی شرعی حکومت تھی جس کا خاتمہ کیا گیا تھا، جو کہ ظلم تھا، جو کہ بغاوت تھی، اس کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے، آج ان کو کہا جا رہا ہے طاقت کے زور میں جو آئے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ذرا بات دوسری طرف چلی گئی، تو ہمارے یہاں آدھا حصہ فوجی حکمراں بیٹھے رہے، آدھا یہ سیاست دانوں کی میوزیکل چیئر چلتی رہی. آج کھڑے کہاں پر ہیں؟ اللہ کی شریعت کا نفاذ نہیں، اور شریعت کے نفاذ سے مراد صرف اسلامی سزائیں نہیں، وہ بھی ہیں. ایک کفالت کا نظام ہوتا ہے، ایک فلاح کا تصور ہوتا ہے، ریاست شہریوں کے لیے غذا ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، بنیادی حاجات اس کی ذمہ داری لیتی ہے. سیدنا عمر کا تو قول مشہور ہے کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا جواب دے ہوں، انسان تو بڑی شے ہے. پھر ایک معاشرت ہوتی ہے، معیشت کے احکامات ہیں، سیاست کے معاملات میں احکامات ہیں، معاشرت کے معاملے میں احکامات ہیں. اقبال کلیئر تھے کہ دنیا کے مسائل کا حل اسلامی شریعت میں ہے، اور یہ خطہ ملے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. قائد اعظم کلیئر تھے، ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے، قائد اعظم کہتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں اور عہد حاضری کی اسلامی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں. اس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا ہے. کدھر ہے وہ اسلام؟ اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آگے آج وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. منائے 14 اگست کی چھٹی، منائے آزادی، کس بات کی آزادی منا رہے ہم؟ ہاں قدر کرتے ہم. آج آر ایس ایس کے غنڈوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں انڈیا میں کیا ہے، تو ہمیں آزادی کی قدر تو ہونی چاہیے، اگریڈ. لیکن جس مقصد کے لیے خطہ حاصل کیا تھا، کیا آج اللہ کی وہ شریعت، اللہ کا وہ دین نافذ ہے یہاں پر؟ سود کے دھندے، بے حیائی کا طوفان، معاشرہ کو بگاڑ دینے کی کوششیں، باہر کے پریشر، اندرونی خلفشار کا معاملہ، شریعت کے خلاف بھی بعض قوانین چلے آئے ہیں مستقل 70-74 برس سے. یہ سارا کچھ ہم کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہاں پر رحمتوں کا نزول ہوگا؟ سخت بات ہے، مگر تلق اور حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہم نے ملک اسلام کے نام پر لیا. اسلام آتا ہے تو ملک بچے گا اور محفوظ ہوگا، مستحکم ہوگا. اسلام کی بنیاد ہٹائی، 71 میں بنگلہ دیش بنا. دنیا میں 2 یمن موجود رہے، 2 کوریا موجود ہے، 2 پاکستان ہو جاتے ہیں، مشرقی مغربی پاکستان نہیں. زبان کی بنیاد بنائی، ملک الگ کیا. تو اگر وہ کلمہ مضبوط نہیں کریں گے، دین کو ادھر لے کر نہیں آئیں گے، تو سندھو دیش کی آواز بھی لگتی ہے، بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی تحریک بھی چلتی ہے، اور وہ پہاڑی علاقوں میں، شمال کے علاقوں کے اندر بھی علیحدگی کی تحریکیں چلتی ہیں. پھر زبان کی بنیاد پر بات کریں، نہ جانے کتنے ٹکڑے ہو. اللہ حفاظت فرمائے، کلمہ مضبوط کرتا ہے مختلف زبانوں والوں کو، نسلوں والوں کو، برادری والوں کو، مسالک والوں کو، جیسے اس کلمے نے ہمیں 74 برس پہلے مضبوط کیا تھا. یہ دین اگر آتا ہے، اس دین کا نفاذ ہوتا ہے، تو ملک بھی مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، محفوظ ہوگا، اور اللہ کی رحمتیں بھی ہمارے شامل حال ہوں گی. کیا اچھا ہو کہ اس موقع پر ہم اس پر غور و فکر کریں، کیوں لیا تھا، کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور کرنے کا کام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چھٹی منانا ہی چاہتا ہے تو اس کام کو سمجھنے کے لیے منائے، تو شاید اس ملک اور ہمارا اور ہم سب کے اس قوم کا جو ہے کچھ بھلا ہو سکے. اور سب سے بڑا بھلا یہاں کا نہیں، کہاں کا ہے، وہاں اللہ کہتے ہیں اسلام ہی پسندیدہ ہے، اسلام لے کر آؤ گے تو کامیابی ہے. تو ہمارے لیے تو اللہ تعالی نے جمع کر دیا، ملک بنا اسلام کے نام پر، ہم جمع ہوئے کلمے کی بنیاد پر، اور دینی تقاضا بھی ہے کہ اسلام پر آؤ گے تو کل کامیابی ملے گی. اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.